بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا وقال امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كل في الفتنة كابن اللبون لا زهر فيركب ولا زرع فيحلب صلوات مؤمن کرام سامعین محترم آج کے اس درس کے سلسلے میں مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے عصر حاضر کے تقاضے اور میں نے گفتگو کو رب دینے کے لیے کہ ہم کسی مقصد تک پہنچ سکیں سرنامہ کلام کے طور پر سورہ روم کی 54 آیت اور امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے نہج البلاغہ میں کلمات قصیر میں سے جو امام المومنین کے چھوٹے جملے جن کو اب یوں عربی میں ہم اگر اس کا ترجمہ کیا جائے مختصر جملے جن کو سید رضی نے اپنی کتاب نہج البلاغہ میں جمع کیا اس کا پہلا جو جملہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول کیا اس کی تلاوت کا شرف کیا حاصل کیا ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ پروردگار اللہ الذی اللہ وہ ہے کہ خلقکم من ضعف کہ اس نے تمہاری خلقت کی ابتدا ضعف سے کی وجعل من بعد ضعف قوتاً اور پھر اس ضعف کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوت دی اس کے بعد تمہیں قوی بنایا وجعل من بعد قوت ضعفاً وشیبتاً اور پھر اس قوت کے بعد دوبارہ اللہ نے تمہیں ضعیف اور بوڑھا بنایا سورہ روم کی 54 آیت سورہ روم ان آیا ان سورات میں سے ہے کہ جن کی تلاوت کے بارے میں شبہ قدر میں روایات یہ ملتی ہیں کہ جو تین سورات خاص طور پر نقل ہوئیں سورہ روم سورہ عنکبوت اور سورہ دخان کہ جن کی شبہ قدر میں تلاوت کی جائے تاکید کی گئی ہے ان میں سے ایک سورہ سورہ روم ہے اور اساتذہ اس ضمن میں یہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں سے شب نزول قرآن میں ان سورہ کا انتخاب آئمہ کی طرف سر پروردگار کی طرف سے ہمارے اوپر ایک خاص عنایت ہے اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ شب نزول قرآن میں جب پروردگار ان تین سورہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے تو یقیناً ان تین سورہ میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی خاص ہدایتیں موجود ہیں اب میں مفصل اس بحث میں جانا نہیں چاہتا لیکن اسی میں سے سورہ روم اور سورہ روم کی 54 آیت کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہاری خلقت کی ابتدا کس سے کی ضعف سے اس کے بعد ہم نے تمہارے ضعف کو کس میں تبدیل کیا قوت میں اور قوت کے بعد تیسرا مرحلہ کیا ہے اسی قوت کو ہم نے دوبارہ تبدیل کیا کس میں ضعف میں اور پیری میں تین درجے اس قرآن بیان کر رہا ہے انسان کی خلقت کے پہلا درجہ بچپن کا ہے دوسرا جوانی کا ہے اور تیسرا بڑھاپے کا ہے بچپن اور بڑھاپے کے لیے یکساں طور پر قرآن جو لفظ استعمال کر رہا ہے وہ ضعف کا لفظ ہے اب آپ نے اپنی زندگیوں میں تجربہ کیا ہوگا دیکھا بھی ہوگا کہ بچہ ضعف کے اس مقام پر ہوتا ہے کہ جہاں پر اس کے ہاتھوں میں اتنی قوت نہیں ہوتی کہ وہ کوئی چیز تھام سکے کسی چیز کو توڑ سکے کسی چیز کو پکڑ سکے وغیرہ وغیرہ دانتوں کی بھی اس کی جو حالت ہوتی ہے غذا کے اعتبار سے چبانے کی کیفیت غذا کے ہضم کے اعتبار سے اس کی کیفیت چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے لیٹنے کے اعتبار سے اس کی حیثیت کیفیت آپ نے دیکھی اور پھر ہم اپنے گھروں میں اپنے بزرگوں کو بھی دیکھتے ہیں اور اس محفل میں بھی بظاہر میرے حساب سے تو یہ بزرگ نہیں ہے سارے کے سارے جوان ہیں اس لیے کہ جوانی کی ایک ڈیفینیشن کچھ اور بھی ہے وہ میں انشاءاللہ سارا اشارہ کروں گا اس کی طرف ضعف البتہ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اپنی عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پر ان کے ہاتھوں میں دوبارہ طاقت ختم ہو جاتی ہے ان کا نظام ہاضمہ کمزور ہو جاتا ہے ان میں چلنے پھرنے کی وہ قوت باقی نہیں رہتی لیکن ان دو حالتوں کے درمیان میں پروردگار ایک درمیان کی حالت ہے جسے کیا کہہ رہا ہے جعل من بعد ضعف قوتا اور ہم نے اس اللہ نے قرار دیا ضعف کے بعد دوبارہ سے قوت کو. عزیزان محترم, قوت سے ہم بہت آسانی سے سمجھ گئے کہ مراد جوانی ہے, لیکن جب پروردگار, کون ہے یہ پروردگار جس کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم کیا ہے, قوی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک اسم قوی جن القوی, اللہ کا ایک اسم مبارک ہے. اور وہ قوت کیسی قوت ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے, یہ اللہ کے قوی اور قدرت ہونے کا معنی ہے, مختصر سا معنی جسے ہم کہتے ہیں, لیکن اس مختصر سے معنی میں کتنی قدرت ہے اس کو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. لیکن عزیزان محترم, جب یہ پروردگار کسی شے کے بارے میں قوت کا لفظ استعمال کرے گا, یہ پروردگار کہ جو ہر شے پر قادر ہے, جس کی قوت اور قوی ہونے کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا, جب کسی کے بارے میں قوت کا لفظ استعمال کرے گا تو اس شے میں کتنی قوت ہونی چاہیے اس کا بھی ہم اندازہ نہیں کر سکتے. تو اب پروردگار بچپنے اور بڑھاپے کو تو ضعف کہہ رہا ہے, لیکن جوانی کو قوت کہہ رہا ہے. جب پروردگار, میں نے پھر عرض کر رہا ہوں کہ جب پروردگار جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, قادر علی کل شیء ہے, جس کے قبضے میں کیا ارادہ کرتا, وہ کہتا ہے میں صرف کن کہتا ہوں, فیکون وہ ہو جاتا ہے. یہ کن اور فیکون بھی ہماری عقلوں کے لیے ہے, ورنہ اس کن اور فیکون کے درمیان میں نہ لفظ اور نہ ہونے میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. یہ تو میرے اور آپ کے لیے ہے کہ وہ کہتا ہے میں ہوں کہوں ہو اور وہ ہو جائے, یہ تو میری اور آپ کے عقول کے لیے, اس لیے کہ میں اور آپ سمجھ نہیں سکتے. ورنہ پروردگار اس قوت کا حامل ہے کہ اس کو لفظوں کا احتیاج نہیں ہے, وہ ارادہ کرتا ہے اور وہ شے ہو جاتی ہے. یہ جو لفظوں کا فاصلہ ہے یہ بھی موجود نہیں ہے. اب اتنا قوی پروردگار جب کسی کے لیے کہہ رہا ہے کہ جعل من بعد ضعف قوتن, تو پھر اس میں کتنی قوت ہونی چاہیے اس کی طرف ہم ادراک کرنا چاہیں تو ہم شاید درک نہ کر سکے. تو جوان اور جوانی وہ قوت ہے کہ اول پروردگار اس کو اپنی طرف نسبت دے رہا ہے کہ ہماری طرف سے ہے, اور پھر اس کو قوت کہہ رہا ہے, کون جو قوی ہے. تو جب پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ قوی ہے, اس کے اندر قوت ہے, تو پھر اس کی قوت کا اندازہ ہم نے پھر عرض کرو کہ ہم نہیں کر سکتے, لیکن جوان کر سکتا ہے, جو جوانی کی ابتدا سے لے کر جوانی کی انتہا تک. اب یہ کتنا ٹائم پیریڈ ہے اس میں مختلف ابحاث ہیں, کوئی کہتا ہے اتنے سال, کوئی اتنے سال, لیکن تقریباً ایک متفق علیہ قسم کی اگر آپ بات کر لیں تو تقریباً 13 سال 12-13 سال کی عمر سے لے کر 45-48 سال تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو جوانی کہا جاتا ہے, جوانی کہا جاتا ہے, نوجوانی ابتدا اور پھر یہ جوانی تقریباً 45-48 سال, اور اگر بعض لوگ اچھے صحت کے حامل ہوں تو 50 سال تک جاتی ہے. یہ پورا راستہ 13 سال سے 12-13 سال سے لے کر آپ 50 سال تک کا ایک ٹائم پیریڈ ہے, جو کتنا بنتا ہے اندازاً 30 سال بنتا ہے تقریباً, یعنی راؤنڈ اباؤٹ آپ کہیں 25 سے 30 سال کا ایک ٹائم پیریڈ ہے کہ جس کو پروردگار کہہ رہا ہے یہ قوت, ہم نے اس کو قوت بنایا ہے. تو جس کو پروردگار قوت کہہ رہا ہے, اب یہ قوت کیا ہوتی ہے, اگر جوان یہ سمجھ لے کہ مجھے پروردگار نے قوی بنایا ہے, تو پھر جوان وہ کام کر سکتا ہے کہ جو انسان کی عقل اسے درک بھی نہیں کر سکتی. اب ہماری مشکل کیا ہے, ہماری مشکل یہ ہے عزیزان محترم کہ ہم جس زمانے میں زندگی کر رہے ہیں وہاں پر جو چیز ہمیں تعلیم کی جاتی ہے, وہ چیز جو ہمیں سب سے ابتدا میں سکھائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ تم نہیں کر سکتے. وہ چیز جو ہمیں سکھائی جاتی ہے, ہمیں بتلائی جاتی ہے, ہمارے ذہنوں میں ڈالی جاتی ہے, وہ کیا ہے کہ تم نہیں کر سکتے, تمہارے اندر توانائی نہیں ہے, تمہارے اندر قدرت نہیں ہے, تمہیں اس چیز کی ضرورت ہے, تمہیں اس چیز کی ضرورت ہے, پیسے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, قدرت کے بغیر, سیاسی قدرت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, فلاں چیز کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, سیاسی قدرت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, اقتصادی قوت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, اجتماعی قدرت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ وہ تعلیمات ہیں کہ جو ہمارے ذہنوں میں بھری جا رہی ہیں, لیکن پروردگار نے تو کسی ایسی چیز کا نام نہیں لیا. پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں نے خود اس کو قوت بنایا ہے. تو جس کو خود پروردگار نے قوت بنایا ہے اس کے اندر کیا صلاحیتیں ہوں گی یہ وہ خود درک کر سکتا ہے. اور جس جوان نے جب بھی کہیں اپنی اس قوت کو درک کیا ہے, اس نے اپنے زمانے میں محیر العقول کام کر کے دکھائے ہیں. انسان حیران ہوتا ہے اسی جوان کے کاموں پر. اب آپ جا کر دیکھیے کہ پیغمبروں نے اسی لیے اپنے زمانے میں جن کو ہدف قرار دیا ہے اپنی تعلیمات کا, وہ اس دور کا جوان رہا ہے. بوڑھوں کو, بچوں کو ہدف نہیں بنایا. پیغمبروں کی تعلیمات کا اور تربیت کا ہدف اپنے دور کے جوان رہے ہیں. انہوں نے جوانوں پر کام کیا ہے اسی لیے. کیوں؟ اس لیے کہ زمانے کی قوت کا نام جوان ہے. ثانیاً روایات میں یہ ملتا ہے کہ پارسا جوانی, نیکی کے ساتھ جوانی, برائیوں سے پاک جوانی انبیاء کا شیوا ہے. انبیاء کی جوانی کیسی ہوتی ہے؟ پاک ہوتی ہے. انبیاء کی جوانی کیسی ہوتی ہے؟ گناہوں سے دور ہوتی ہے. انبیاء کی جوانی برائیوں سے دور ہوتی ہے. تو اگر آپ نبی کی زندگی جینا چاہتے ہیں تو اپنی جوانی پر کام کیجئے. اپنے جوان اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ نبوی نما معاشرہ بن جائے, اپنے جوانوں کو پاک کرنے کی کوشش کیجئے. اپنے جوانوں کے اخلاق اور تربیت اور تعلیم پر کام کیجئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ الہی معاشرہ ہو تو دیکھیے, بوڑھے انسان, بڑھاپا انسان کو وہ درس دیتا ہے کہ جو زندگی میں اس کو واقع کوئی اور چیز نہ دیے ہوں تو بڑھاپا دے دیتا ہے. خود سے بڑھاپا اتنا بڑا درس ہوتا ہے انسان کے لیے کہ پھر اسے کسی اور استاد کی ضرورت نہیں ہوتی. اور خصوصاً درس الہی, خدا, آخرت, قبر, موت, ہر چیز کا درس دینے کے ابتدا کا نام بڑھاپا ہے. ٹھیک ہے, یہ بہرحال بزرگوں کے سامنے جسارت نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ ایک حقیقت ہے, تلخ حقیقت ہے. وہ چیز جو کمال ہے وہ کمال بڑھاپے کی عبادت, اسی لیے کہا کہ کمال نہیں ہے, لیکن بڑھاپے کی عبادت خود جوانی کی عبادت کا تسلسل ہوا کرتی ہے, یہ یاد رکھیے. جو شخص بڑھاپے میں آ کے نمازیں پڑھنا شروع کرتا ہے, اگر فرض کر لیجیے کسی کو ہم کریں بھی, تو وہ کچھ عرصے زیادہ نہیں چلتی, وہ کچھ عرصے آتا ہے پھر وہ بیمار ہو جاتا ہے, وہ کچھ عرصے آتا ہے پھر اس سے نماز چھوٹ جاتی ہے, وہ کچھ عرصے آتا ہے پھر اس کے بعد وہ روزے نہیں رکھ پاتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جوانی میں جب انجام نہیں دیا کام کو, تو بڑھاپے میں اس کا تسلسل برقرار رکھنا کوئی بھی, یہ تو عقلی سی بات ہے نا, کہ آپ نے جوانی میں جو نہیں کیا بڑھاپے میں وہ کام ہرگز نہیں کر سکتے. تو جب یہ کھلی قاعدہ دنیا کا ایک قاعدہ ہے نا, بھائی آپ نے جوانی میں فلاں کام نہیں کیا تو بڑھاپے میں کیا کریں گے, تو جو چیز دنیاوی کاموں میں جب یہ فارمولہ عتم ہے تو دینی اور الہی کاموں میں بدرجات اولا عتم ہے. کہ آپ نے اگر جوانی میں نماز نہیں پڑھی تو بڑھاپے میں نماز پڑھنا, اور ہم نے تجربہ کر کے دیکھا ہے, موت کا یقین ہونے کے باوجود, حساب و کتاب کا یقین ہونے کے باوجود, جب بڑھاپے کی سرحد میں کوئی ایسا آدمی آ جاتا ہے تو اس کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے. تو خیر, اب جو چیز اس وقت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ اگر آپ خود نبی کی زندگی جینا چاہتے ہیں تو اپنی جوانی پہ کام کیجئے. اگر آپ بزرگان یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ نبوی اور الہی معاشرہ ہو جائے, تو آپ کو بھی جوانوں پہ کام کی ضرورت ہے. یہ ایک مرحلہ ہے آیت سے جو میں نے اٹھا کے پیش کیا, اس کی ضرورت انشاءاللہ آگے پڑھے گی اب, کیونکہ میں نے اسی سے سلسلے کو لے کے چلنا ہے. لیکن درمیان میں اس قول کا جو امیر المومنین علیہ السلام کا میں نے ذکر کیا, اس کے بارے میں ذکر کرتا چلاؤں. پہلا قول نہج البلاغہ میں کلمات قصیرہ میں سے, کن فی الفتنہ کابن اللبون, واقعاً امیر المومنین علیہ السلام کے کلمات کلمات اور کلام کا معجزہ ہیں واقعاً. یعنی آپ غور کیجئے کتنا, یعنی ایک ایک جملے کے اندر کیا کیا کائنات سموئی ہوئی ہے. پر میرے مولا نے کہہ رہے ہیں فتنے میں, فتنے کے وقت میں کیا ہو جاؤ, کن ہو جاؤ فتنے میں, فی الفتنہ کب ابن لبون. اب ابن لبون کیا ہوتا ہے یہ تفصیل چاہتا ہے, لیکن میں کوشش کروں گا مختصر کر دوں. جب ہم زکوٰۃ کی بحث پڑھتے ہیں تو زکوٰۃ میں یہ بحث آتی ہے, عرب کی فصاحت و بلاغت ہے یہاں پر, کہ عرب نے اونٹ اور اونٹنیوں کے نام رکھے ہوئے ہیں. ان ناموں سے نہ صرف اونٹ, اب یہ عرب کا چونکہ اونٹ ایسا جانور ہے جس کا عرب سے سب سے زیادہ تقارب ہے, سب سے زیادہ معاملہ ہے, اور اس نے اونٹ کو اتنے نزدیک سے دیکھا ہوا ہے کہ یہ جو نام ہیں یہ اس کی اونٹ کی سٹڈیز, اگر میں یوں کہوں کہ اونٹ کے اوپر جو اس کے تجربات ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے. اچھا, صرف جملتاً ایک عرض کر رہا ہوں یہ بات, آپ غور کیجئے کہ غرب میں بہت سارے جانوروں پر کام ہوا. آپ نے ڈاکومنٹریز دیکھی ہوں گی, کبھی کسی جانور پہ کام ہو رہا ہے, کبھی کسی جانور پہ کام ہو رہا ہے, کبھی کسی جانور پہ کام ہو رہا ہے, لیکن اگر غرب میں سب سے کم کسی جانور پہ کام ہوا ہے تو وہ اونٹ ہے. کبھی آپ نے اس کی وجہ پہ غور کبھی کوشش کی ہے کہ وجہ کیا رہی ہوگی, کہ کیوں اصل میں اتنے جانور ہیں بہت سارے, گھوڑے کے اوپر آپ کو ڈاکومنٹریز مل جائیں گی, حتیٰ گدھوں کے اوپر بھی مل جائیں گی, بظاہر ہمارے معاشرے کا ایک بیکار جانور سمجھا جاتا ہے, مطلب بیکار سے مراد کہ اس کی کوئی خاصیت ہے, ان کو خواص جو اس کو کہا جاتا ہے وہ اس میں نہیں پائی جاتی, کم ترین خواص رکھنے والا جانور ہے. جنگلی جانوروں پہ مل جائیں گی, بلیوں کے اوپر آپ کو مل جائیں گی, ناپاک جانوروں کے اوپر آپ کو ڈاکومنٹریز مل جائیں گی, نہیں ملتی تو اونٹ پہ بہت کم کام ہوا ہے. کیوں؟ شاید کہہ رہا ہوں میں, یعنی یہ ایک بحث ہے, کبھی اگر موقع ملا تو عرض کروں گا, کیونکہ سائنس جو موجودہ سائنس ہے اس کی بنا دین مخالفت ہے, وہ کہاں سے آئی کیسے آئی یہ ایک بحث ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا، لیکن بنا انہوں نے دین مخالفت رکھی ہے. اور اونٹ ان میں سے ہے کہ جس کے لیے پروردگار نے ایک سورہ میں ارشاد، آیت یہ ہے کہ جن چیزوں میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ غور کرو، جہاں پہ کہا زمین و آسمان میں غور کرو، وہاں پر اس جانور کا نام لے کر پروردگار نے فرمایا کہ والابل کیف خلقت، غور کرو کہ اللہ نے اونٹ کو کیسے بنایا، اس بات میں غور کرو کہ اونٹ کیسے بنایا گیا ہوگا. اونٹ کے اندر پروردگار کی خلقت کے ایسے معجزات ہیں، بعض آپ نے بھی سنے ہوئے ہوں گے کہ اونٹ اپنے جسم میں پانی کا ذخیرہ کرتا ہے. یہ پانی کا ذخیرہ دیکھیے، آپ اور میں پانی کو کسی چیز کے اندر بند کر دیں تو کتنے دنوں میں پانی خراب ہو جاتا ہے؟ 3, 4, 5 دن، 5 دنوں کے بعد اگر آپ کسی چیز میں بند کر دیں پانی کو تو وہ بو دینے لگتا ہے. ہم نے جس چیز کو اپنے لیے پانی کی حفاظت کا ذریعہ بنایا وہ فریج ہے، ہم فریج میں پانی رکھ دیتے ہیں، لیکن فریج میں بھی اگر آپ 4 یا 5 دن رکھا ہوا پانی پئیں گے تو آپ کو اس میں بھی ذائقہ یا بو یا کوئی نہ کوئی چیز محسوس ہونے لگے گی. اب اس کے مقابلے میں پروردگار ایک حیوان کے اندر پانی کی سٹوریج کا سسٹم بنا رہا ہے کہ کئی ہفتے اس کے بدن میں پانی رہنے کے باوجود خراب نہیں ہوتا. اونٹ کی خاصیتوں میں سے خاصیت یہ ہے کہ اس کے بدن کے اندر موجود پانی کئی ہفتے رہنے کے باوجود خراب نہیں ہوتا، اس کا ذائقہ نہیں بدلتا، اس کے اندر بو نہیں آتی. تو پروردگار نے اونٹ کے اندر ایک ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ جو آج تک، اور وہ بجلی سے بھی نہیں چلتا بظاہر، ٹھیک ہے، اور وہ کچھ ایسی کیفیت ہے کہ جس کے لیے انرجی اس طرح کی شاید ضرورت نہ ہو، لیکن چونکہ دین مخالف ایک بیہیویئر ہے سائنس کا، تو وہ چیزیں جن کی طرف پروردگار توجہ دلا رہا ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی طرف توجہ کم دلائی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو بھی کام کریں گے، جو بھی چیز سامنے لے کر آئیں گے، اس کا استفادہ قرآن سے ہو جائے گا. بہرحال یہ ایک بحث ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. لیکن اب جو عرب نے اونٹ کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اس کے اندر جو اس کی اپنی تجربات ہیں، اس کے بنا پر اس نے اونٹ کے نام رکھے ہیں. اب وہ اونٹ پیدا ہوگا تو اس کا ایک نام ہوگا، اونٹ جب اس کے دانت نکل آئیں گے تو اس کا ایک نام ہوگا، وہ اونٹ جوان ہو جائے گا تو اس کا ایک نام ہوگا، اگر وہ یعنی نر ہے تو اس کے الگ نام ہے، مادہ ہے تو اس کے الگ نام ہے. یہ مادہ جب خود حاملہ ہوگی تو اس کے الگ نام ہے، جب یہ بچہ دے دے گی تو الگ نام ہے. جب یہ بچہ دے چکتی ہے ایک سال، دیکھیے ایک سال وہ ہے کہ جب اس نے بچہ دیا، اور ایک سال کے بعد یہ دوبارہ حاملہ ہوئی ہے، پہلے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، دوسرے سے حاملہ ہے، تو اس کا کچھ اور نام ہے. اس طریقے سے مختلف میں نام لیتا سارے، لیکن وہ آپ کے لیے صرف ذہنی سنگینی کا باعث بنیں گے، اس لیے میں نہیں لے رہا. لیکن وہ اونٹنی جو اپنے بچے کو ایک سال دودھ پلا چکتی ہے، اس کو کہتے ہیں لبون، کیونکہ ایک سال سے وہ دودھ پلا رہی ہوتی ہے. اب ایک سال سے جو اونٹنی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اس کا بچہ کیا کہلائے گا؟ اگر وہ مرد ہے یعنی نر ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ ابن لبون. اگر وہ مادہ ہے تو کہلائے گی بنت لبون. اب بنت لبون اور ابن لبون دونوں میں فرق کیا ہے؟ نر و مادے کا. لیکن مولا یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ کن فی الفتنہ ابن لبون. ابن لبون استعمال کیا ہے. کیوں؟ اس لیے آگے چل کے ایک بات آ رہی ہے، کہاں کہ لا زہر فیرکب، کہ یہ جو ایک سال کا نر ہوتا ہے ابن لبون، اس کی کوئی پیٹ نہیں ہوتی، یعنی اس کی جو پیٹ ہے وہ جمی بھی نہیں ہوتی، کمر ایسی جمی بھی نہیں ہوتی، فیرکب، کہ اس کے اوپر سواری کی جا سکے. ولا زرع، اور نہ ہی اس کے پستان ہوتے ہیں کہ جن سے فیہلب، دودھ کو دھویا جا سکے. اب دیکھیے چونکہ ابن لبون ہے تو لا زرع خود بخود، اگر یہ بنت لبون ہوتی تو لا زرع والی بات امام کی غلط ہو سکتی تھی، لیکن امام نے ابن لبون کہا ہے تو لا زرع خود بخود ثابت ہو جاتی ہے. خلقت اور ابتدائیت کے اعتبار سے اس کی پیٹھ ایسی ہے کہ اس کی لا زہر، اس کی کوئی پیٹھ نہیں ہے، کوئی ایسی کمر نہیں ہوتی اس کی اس طرح کی کہ اس کے اوپر سواری کی جا سکے. یہ تو خلقت کے اعتبار سے وہ معجزات ہیں جو اس کلام سے نظر آ رہے ہیں. دیکھیے اگر امام بنت لبون کہہ دیتے، میں نے عرض کیا کہ لا زرع والی بات غلط ہو جاتی، لیکن امام نے ابن لبون کہا اور پھر یہ کہا کہ اب اس میں یہ دو صفات ہیں، لیکن امام کہہ رہے ہیں کہ تم ہم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں فتنے میں ابن لبون ہو جاؤ، ابن لبون کے جیسے ہو جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں دو صفتیں ہیں، ایک صفت یہ کہ اس کی پیٹھ نہیں ہے کہ اس پہ سواری کی جائے، اور دوسری اس کا کوئی پستان نہیں ہے کہ اس سے دودھ دوہیا جا سکے. کیا کہنا چاہتے ہیں امام؟ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ فتنے میں تم ایسے ہو جاؤ، یعنی کیا فتنے میں ایسے ہو جاؤ؟ پیٹھ پر سواری کرنا تسلط کے معنی میں ہے. جب کسی جانور کو رام کر لیا جاتا ہے اس کے بعد اس کی سواری کی جاتی ہے. یہ رام کیا ہوا جانور آپ کے اشارے پر آپ کا تسلط ہے، آپ جہاں چاہیں لے جائیں اسے. اور دودھ جو ہے وہ علامت ہے استفادہ کی. لیکن یہاں پر جو خاص طور پر امام مراد لے رہے ہیں وہ ہے سوء استفادہ. تو امام کہہ رہے ہیں کہ فتنے کے زمانے میں تم ایسے ہو جاؤ کہ نہ تو کوئی تمہیں رام کر کے اپنے اشاروں پر نہ چاہے تمہیں, تمہارے اوپر تسلط کرنے کے بعد تمہیں اس طرح سے کرے کہ جہاں وہ چاہے تم جاؤ ایسے بھی نہ ہو جاؤ, اور نہ ہی اس دور میں تم ایسے ہو جاؤ کہ کوئی تم سے سوء استفادہ کر سکے. پس زمانے فتنہ میں انسان کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ اسی لیے المومن و قیسن, میں یہاں سے بھی گفتگو کو شروع کر سکتا تھا کہ آئمہ نے مومن کی صفت کیا بتائی ہے کہ مومن ہوشیار ہوتا ہے, اس کے اندر ہوشیاری پائی جاتی ہے. یہ جملہ بھی ہے لیکن اس کے مقابلے میں زیادہ ڈیفائن کرنے والا جملہ جو ہے وہ یہ کلمہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. کیا کہ امام کہہ رہے ہیں فتنے کے زمانے میں ایسے ہو جاؤ کہ نہ تو کوئی تمہارے اوپر سواری کر کے, یعنی تمہارے اوپر تسلط کا پا کر تمہیں اپنے اشاروں پہ چلائے, اور نہ ہی کوئی تم سے سوء استفادہ کر سکے. زمانے فتنہ, فتنہ کسے کہتے ہیں, فتنہ کیا ہوتا ہے, یہ اپنی ایک بحث ہے. لیکن فرض کر لیے ابھی جو آپ کے ذہنوں میں جو بھی معنی ہے فتنہ کا اس کو رکھیے گا ذہن میں, جو بھی معنی ہے ذہن میں. یہ فتنہ اور اس کے دور میں امام نے آپ کو کیا بتایا کہ ایسے ہو جاؤ کہ کوئی تمہارے اوپر نہ تو تسلط کر سکے نہ تم سے سوء استفادہ. اب میں دو چیزیں ایک ساتھ آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں, ایک جوانی کی اہمیت اور دوسری زمانے فتنے میں انسان کو امام کیا کہہ رہے ہیں کہ کیسا ہونا چاہیے. یہ دو باتیں. عزیزان محترم, یہ جو اگر آپ نے سائنس کا مطالعہ خصوصاً نوجوانوں کے ذہن میں موجود ہوگا کہ آپ سائنس میں اکثر پڑھتے ہیں کہ انسان نے سٹون ایج پتھر کے زمانے سے ترقی کرتے کرتے انسان اس موجودہ دور میں پہنچا. اب پتھر کے زمانے سے پہیے تک آنے میں, آئرن ایج میں آنے میں, آئرن ایج سے آنے کے بعد جو ہے وہ سمجھ لیں پہیے کے ایج میں آنے کی جس کو آپ ماڈرن ایج کہہ سکتے ہیں, اور اس سے پھر اب ہائی ٹیکنالوجیکل ایج, ان کا جو سفر ہے اس کی داستان یوں ہے کہ پہلے ایج جو پتھر کے زمانے سے لے کے لوہے کے زمانے تک کا سفر ہے اس میں کئی ہزاروں سال لگے ہیں. لیکن لوہے کی سٹیج سے لے کے پہیے کی سٹیج تک آنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگا انسان کو, اور پہیے کی سٹیج سے آنے کے بعد پھر جدید ترقیاتی دور میں جو سفر ہے وہ کئی اس سے کم سالوں کا ہے. اور جب انسان اس ترقی یافتہ دور میں آیا ہے تو پھر اس کا جو سفر ہے اب ترقی کا وہ بہت تیز ہوتا چلا جا رہا ہے. اب جو ترقی کی رفتار ہے وہ ہزاروں سالوں سے گھٹ کے پہلے سالوں میں تبدیل ہوئی, سالوں سے گھٹ کر آپ تبدیل ہو رہی ہے مہینوں میں. ہر مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ ایک نیا نیا ماڈل آتا ہے, ہر نئے مہینے کے اندر ایک نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہوتی ہے, ایک نئی چیز پیش کی جاتی ہے. اور اب آپ جس رفتار سے جا رہے ہیں آگے اس میں یہ ہوگا کہ آج یہ کہا جا سکتا ہے کہ 20 سال کے بعد دنیا کی شکل کیسی ہوگی, 20 سال کے بعد ٹیکنالوجی کے اعتبار سے آپ کہاں کھڑے ہوں گے اس کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا. بعین ہی جیسے کہ اگر آپ آج یہ کہیں کہ آج کی دنیا میں آج سے کوئی 200 سال پرانا آدمی اگر آ جائے تو وہ 200 سال پرانا انسان کی اس ٹیکنالوجی کی جو ایڈوانسمنٹ ہے اس کو دیکھ کے ہو سکتا ہے کہ شدت حیرت سے مر جائے. کیوں؟ اس لیے کہ تو وہ تو تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ آپ جو ہے وہ چاند پر جا سکتے ہیں. نہ لائٹ کا تصور تھا, نہ سیل فون کا تصور تھا, نہ موبائل کا تصور تھا, نہ گاڑیوں کا تصور تھا, اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. تو جب ایسی کوئی چیز نہیں تھی اور اس زمانے میں انسان نے ان چیزوں کے بارے میں سوچنا بھی نہیں شروع کیا تھا, تو اب اگر آپ اس کو اس زمانے میں لے کر آئیں تو شدت سے اس کی یہ حالت ہو سکتی ہے. لیکن آج 20 سال کے بعد کیا ہوگا, شاید 20 سال کے بعد ہماری بھی کیفیت یہی ہو کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم کس دنیا میں آ گئے اگر ہمیں ایک دم سے 20 سال آگے لے جایا جائے. اتنی تیزی سے آپ ٹیکنالوجی کے ایڈوانس میں جا رہے ہیں. خوب, اب یہ جو ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہو رہے ہیں آپ سے, سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کا دین اس ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں آپ کا ساتھ دے رہا ہے یا نہیں؟ کیا قرآن, کیا حدیث, کیا دین, فقہ, یہ وہ علوم ہیں کہ جو دقیانوسی علوم ہو گئے ہیں یا نہیں؟ یہ علوم ایسے ہیں, یہ قرآن ایسا ہے, یہ حدیث ایسی ہے کہ یہ آپ کے اس سارے کے سارے جتنی آپ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں جا رہے ہیں اتنا بجائے اس کے کہ آپ حدیث کو رد کریں اتنی ہی شدت سے آج حدیث اور قرآن آپ کے لیے ثابت ہو رہا ہے. دونوں میں فات ہے, دونوں میں. اب آپ آ کر دیکھیں, میرے پاس اگر وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ کیسے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ قرآن کو اور حدیث کو ثابت کر رہی ہے. ایک چھوٹی سی مثال دے دوں, امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے محمد میرا امام گرتے ہوئے پانی کو دیکھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ ایک دور آئے گا کہ جس میں اس پانی سے، اسی پانی سے، گرتے ہوئے پانی سے گھروں میں روشنی ہوگی. اب دیکھنے والا ہے میرے مولا کے چہرے کو عجب حالت سے دیکھ رہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں پانی گر رہا ہے اور امام اس پانی سے روشنی کی بات کر رہے ہیں جہاں پر روشنی کا تصور آگ کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور پانی اور آگ میں بظاہر ضدیت ہے، دشمنی ہے. تو اب یہ جو عقل ہے جو پانی اور آگ، پانی اور روشنی کے اندر ضدیت کو دیکھ رہی ہے، وہ تصور بھی نہیں کر سکتی کہ اسی گرتے ہوئے پانی سے گھروں میں روشنی کی جا سکتی ہے. لیکن آئمہ نے اشارہ، دیکھیے آئمہ کی سب سے بڑی مشکل وہ تھی کہ آئمہ کے دور میں جو چیز وہ سمجھانا چاہتے تھے، وہ پہنچانا چاہتے تھے، عقول کی سطح وہ نہیں تھی کہ وہ اس کو درک کر سکیں. یہ مجبوری کا کمال ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ کمال ہے مجبوری یہ ہے کہ آپ ایک چیز جانتے ہیں لیکن آپ اس چیز کو کنوے نہیں کر سکتے، یہ کمال ہے مجبوری ہے. لیکن کمال امانت اور کمال دیانت اور کمال علم یہ ہے کہ آپ اس کے باوجود ایسے الفاظ ادا کریں کہ وہ ہر دور میں اسی سارے مقصد کو پہنچاتا رہے کہ جو آپ چاہتے ہیں. بس 1400 سال کا سفر آپ نے طے کیا، اس 1400 سال کے اندر کوئی مقام ایسا نہیں آیا ہے کہ جہاں پر یہی حدیثیں، یہی آیات، یہی روایات ہمارے لیے رہنمائی نہ بن کے سامنے آ رہی ہوں. ہر دور میں ایک، یعنی جرمنی کا ایک ڈاکٹر کہ جس نے بچے کے جنین کے اوپر کام کیا، اور اس نے جنین کے اوپر کام کرنے کے بعد یہ کہا کہ میڈیکل سائنس کئی 100 سال تک یہ سمجھتی رہی کہ پہلے انسان کا گوشت بنتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا کی ہڈیاں بنتی ہیں. کہا جب میں نے قرآن کی یہ آیت اتفاقاً میرے نظروں سے گزری تو میں حیران ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 1400 سال پہلے یہ کہا گیا کہ پہلے استخوان بنتا ہے اور پھر گوشت چڑھتا ہے اس کے اوپر. تو کہا میں بہت حیران رہا، لیکن اس کے بعد میں نے ریسرچ کرنا شروع کی، اور پھر جب موجودہ سائنس سامنے آئی اور سونوگرافی وغیرہ، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ، یہ سارے ٹیکنیک سامنے آئیں، تو اس نے خود بخود ثابت کیا کہ قرآن نے جو 1400 سال پہلے بات کہی تھی وہ سچ ہے. سائنس جسے کئی 100 سال اپنی ٹیکنالوجی کے باوجود یہ سمجھتی رہی کہ ایسے ہونا چاہیے، وہ غلط ثابت ہو گئی. تو وہ کہتا ہے کہ اس بات پر، صرف قرآن کی اس آیت کے اوپر اس نے اسلام قبول کر لیا. وہ کہا ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اتنی ٹیکنالوجی کے بعد یہ سمجھ پائے ہیں کہ انسان کی خلقت کا پروسیس میں پہلے اس کی ہڈی بنتی ہے، بعد میں اس پہ گوشت چڑھتا ہے. کہا 1400 سال پہلے کہنے والا قرآن یقیناً اس خالق کا ہے جس نے اس کو بنایا ہے. بہت ساری مثالیں ہیں، میں چلیں صرف ایک اور گفتگو کو صرف ربط دینے کے لیے کہتا چلوں کہ آج کی بات نہیں ہے، ڈاکٹر گبن جس نے بریٹینیکا انسائیکلوپیڈیا لکھی، اس ڈاکٹر گبن نے اس انسائیکلوپیڈیا کو بنانے کے بعد، علاوہ پڑھا لکھا آدمی تھا، اس نے نہج البلاغہ کے مختلف حصوں کو نکالا، خطبوں کو نکالا، اور ان خطبوں کو کہ جو خصوصاً کائنات اور اس کی اشیاء کی خلقت کے اوپر ناظر ہے، جیسے امام کا یہ خطبہ ہے جو صرف مور کے اوپر ہے. اب دیکھیے سر، ضرورت ہے نا کہ ہمارے پاس ہمارے زولوجسٹ ایسے ہوں کہ جو آگے بڑھیں اور آگے بڑھنے کے بعد مور کی زندگی پہ کام کریں اور دیکھیں کہ امام کا خطبہ اور مور کی خلقت میں کہاں. اسی طرح سے امام نے چونٹیوں کے اوپر ایک خطبہ دیا ہے. تو یہ جو خطبے ہیں، اس طرح کے خطبے اٹھا کر اس نے مختلف زمین و آسمان کی خلقت اور مختلف چیزوں کی خلقت کے اوپر جو خطبے تھے، ان کو بنا کر اپنے دور کے مختلف جو اس وقت کے اسپیشلسٹ اور ڈاکٹرز تھے اور پڑھے لکھے افراد تھے، ان کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد ان سے جواب مانگا، اور وہ جتنے بھی جواب آئے اس کا خلاصہ یہ تھا کہ یا تو یہ کلمات اس ہستی کے ہیں کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے کائنات بنائی ہے، یا کم از کم یہ شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جب کائنات بن رہی تھی تو یہ دیکھ رہی تھی. یہ جو ساری مثالیں ہیں، یہ آپ کو خاص طور پہ اس لیے دی گئیں تاکہ اب آپ اور ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ کوئی دور ایسا نہیں ہے کہ جس میں دین نے اس ساری ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کا جواب نہ دیا ہو یا اس کے مقابلے میں آ کر بات نہ کی. بلکہ بالعکس کیا ہو رہا ہے کہ آج بھی یہ ہو رہا ہے کہ پہلے زمانے میں کچھ حدیثوں کو رد کیا گیا یہ کہہ کر کہ یہ عقل کے خلاف ہے، آج علماء انہی حدیثوں کو اٹھا کر اسی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں ثابت کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جسے تم عقل کے خلاف کہہ کر ثابت کر رہے، رد کر رہے تھے، آج کا دور اسی حدیث کو ثابت کر رہا ہے. اس لیے دیکھیں یہ جو حدیثوں میں ہے ہم بعض اوقات مکس کر جاتے ہیں بعض بحثوں کو کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی جو حدیث قرآن کے اور اس کے مطابق نہ ہو اسے رد کر دو. رد کا مطلب اب بعض ایسی بھی روایت ہیں جس میں امام نے کہا کہ اٹھا کے دریا میں پھینک دو. جس کو امام نے کہا کہ دریا میں اٹھا کر پھینک دو اگر آپ اس پر غور کریں گے تو وہ ہے جو کہ صریحاً قرآن کے مخالف ہو. امام نے کہا ہمارے سے نقل کی گئی وہ روایت وہ حدیث کہ جو صریحاً قرآن کے مخالف ہو اس کو پھینک دو اسے چھوڑ دو. لیکن اس روایت کے بارے میں کوئی جو سمجھ میں نہ آ رہی ہو کیا امام نے کہا کہ اسے رد کر دو؟ کہا ہاں رد کر دو. رد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلٹا دو. رد کا ایک معنی پلٹانا بھی ہے. ٹھیک ہے آپ اور ہم چلیں انشاءاللہ میں کبھی موقع ملا عرض کروں گا. رد کا مطلب کیا ہے کہ پلٹا دو. پلٹاؤ کس طرف کا؟ ہماری حدیثوں کی طرف پلٹا دو. پلٹا دو قرآن کی طرف, پھینکو نہیں. رد کا مطلب ایک مطلب کیا ہے؟ پلٹا دے. تو پلٹا دو ہماری ہی طرف اس کو رد کر دو. یعنی کیا کہ کچھ عرصے کے بعد کچھ خود بخود موقع آئے گا کہ یہی حدیث خود بخود بول رہی ہوگی کہ تمہاری عقل کم تھی حدیث صحیح تھی, تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لیکن حدیث صحیح. موقع ملا انشاءاللہ کبھی دوبارہ عرض کروں گا تفصیل سے. لیکن ابھی جس طرف ہم جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب یہ جو موجودہ دور ہے اس دور کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ وہ دور ہے عزیزان محترم کہ جہاں پہ جب آپ نے ٹیکنالوجی کے لیے ایڈوانسمنٹ حاصل کی ہے تو ہر چیز سمٹ کر جس چیز میں آ چکی ہے, یعنی جو مین برین کنٹرول سسٹم چل رہا ہے آپ کا, وہ آپ کا میڈیا ہے. اب یہ میڈیا ٹیلی ویژن میڈیا ہو, یہ میڈیا ریڈیو میڈیا ہو, یہ میڈیا سوشل میڈیا نیٹورک کے انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہو یا کسی اور شکل میں ہو, آج آپ دیکھیں گے کہ جب بچہ گھر میں آتا ہے یا کسی بھی جگہ پر ہوتا ہے تو اس کی جیب کا موبائل ہے. اکثر یہ عادی ہو گئے, یہ تو ابھی آپ لوگ واقعی میں یہ کہوں گا کہ مہربانی کر رہے ہیں کہ کسی کے ہاتھ میں مجھے موبائل نظر نہیں آ رہا واقعی, مطلب ورنہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ بظاہر نوجوان گفتگو میں موجود ہے, صاحب گفتگو میں موجود ہے لیکن کھیل موبائل سے رہے ہیں. یہ ہمارے اور آپ کے لیے آفات ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم دینا چاہ رہے ہیں, مطلب ہم چاہ رہے ہیں کہ اب بات ہمارا میڈیا چلے لیکن ہمارے میڈیا کے اندر بھی ایک میڈیا ایسا داخل ہو چکا ہے کہ جو آپ کے ہوتے ہوئے بھی آپ کو نہ ہونے کی کنڈیشن میں رکھا ہوا ہے اس نے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ جو خیالات اور تصورات بن گئے ہیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے نوجوان کو سمجھاتے ہیں, اپنے بچوں کو یہ سمجھاتے ہیں, ہم کہتے ہیں اپنی فیملی کو ٹائم دو, تو وہ کہتا ہے میں ٹائم دیتا ہوں فیملی کو. فیملی کو ٹائم دینے کے باوجود بھی مسائل ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے حساب سے جو وہ ٹائم دے رہا ہوتا ہے وہ اصل میں فیملی کو نہیں دے رہا ہوتا, وہ ٹی وی کو دے رہا ہوتا ہے. گھر کے 7 یا 8 افراد ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, کئی گھنٹوں تک ساتھ ہیں لیکن جتنی دیر وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ درواقع ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اس ٹی وی دیکھنے میں ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتا, وہ سب کے سب ٹی وی کے ساتھ ہوتے ہیں. تو کافی ٹائم ساتھ گزارنے کے باوجود بھی آپ پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتے. تو جب یہ کہا جاتا ہے فیملی کو ٹائم دو, تو وہ ٹائم جو آپ کا فیملی سے آپ کا ٹائم نکال رہا ہے اس چیز کو نکال دیں اور صرف اپنی فیملی کو ٹائم دیں. اپنی فیملی کو ٹائم دینا, مجھے موقع ملے تو میں پھر عرض کروں کہ حقوق والدین میں سے کیا حقوق ہیں, بھائیوں بہنوں کے کیا حقوق ہیں, بیویوں کے کیا حقوق ہیں, بچوں کے کیا حقوق ہیں. ان حقوق کا خلاصہ صرف اتنا کر دوں آپ کو کہ آپ اپنی زندگی میں سے گھر کے ریلیشنز میں ٹیلی فون موبائل لیپ ٹاپ نکالنے کے بعد جو انٹریکشن پیدا کریں گے وہ اس حقوق کا 1% حصہ ہوگا. 1% حصہ. 99% کیا ہیں وہ اگر میں بیان کرنے پر آ جاؤں تو پھر مجھے مستقل گفتگو چاہیے کہ جہاں پر میں والدین کے حقوق کو بیان کروں, اولاد کے حقوق کو بیان کروں, بیوی اور شوہر کے درمیانی حقوق کو بیان کروں, بچوں بہنوں بھائیوں کے حقوق کو بیان کر سکوں, اس کے لیے الگ وقت درکار ہے. لیکن صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی زندگیوں میں گھروں میں جا کر لیپ ٹاپ ٹی وی موبائل یہ سب کچھ بند کر کے پھر جو آپ اپنے گھر والوں کو, اسی لیے آپ سمجھ رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ عذاب ہے, میں سمجھ رہا ہوں بہرحال کسی حد تک رحمت بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لوڈ شیڈنگ جاتی ہے تو لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرنا شروع کرتے ہیں. لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے لائٹ جاتی ہے تو ہم ایک دوسرے سے بات کرنا شروع کرتے ہیں, تو ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں اچھا ہاں بھائی کہاں ہے, ہاں امی کس حال میں ہے, ابو کہاں ہے. تو لوڈ شیڈنگ اب ایک طرف تو زحمت ہے یقیناً لیکن دوسری طرف رحمت بھی ہے. تو عزیزان محترم ابھی ہم نے کیمپ کیا تھا بچوں کے ساتھ جوانوں کے ساتھ, تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ میں سے کوئی لیپ ٹاپ نہیں لے کر آئے گا, کوئی موبائل فون نہیں لے کر آئے گا, کوئی ہم نے ٹی وی نہیں چلایا. تو اس کے بعد میں نے 5 دن کے بعد ان کو یہ کہا, دیکھو 5 دن کے بعد تمہیں محسوس ہوا ہوگا کہ اس کے بغیر بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے اور شاید بہتر زندگی. عزیزان محترم اب جب ہم جس اسٹیج پہ جا رہے ہیں, دیکھیے وہ زمانہ وہ ہے, ہم عصر حاضر کو اگر ڈیفائن کرنا چاہیں تو عصر حاضر میں 2 خصوصیات ہیں اس وقت. ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس وقت شیطان اور شیطانیت, طاغوت, استکبار اپنے عروج پر ہے، اس میں ہمیں اور آپ میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. باطل قوتیں کہاں کہاں سے کیسے کیسے وار کر رہی ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، کبھی موقع ملا تو اس پہ بھی گفتگو کریں گے کہ کس طریقے سے شیطان ہمارے گھروں کے اندر گھس رہا ہے، ہمارے دین کے اندر گھس رہا ہے، ہماری ثقافت و کلچر کے اندر گھس رہا ہے، ہماری دینی تعلیمات کے اندر گھس رہا ہے، ہمارے اعتقادات کے، ہمارے سیاسی نظام میں، ہمارے اقتصادی نظام میں، ہر نظام میں خاموشی سے، بڑی خاموشی کا ایک دو مثالیں دوں گا میں انشاءاللہ، بڑی خاموشی کے ساتھ اس نے ہمارے اعتقادات کو بدل دیا، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہمارے کلچر کو بدل دیا، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہماری سیاست کو کوئی سے کوئی رنگ دے دیا، ہمیں معلوم ہی نہیں ہو رہا. کچھ چپ چاپ ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے، اور اس ساری شیطانی قوتوں کے پیچھے ایک پوری قبیلہ ہے جس کو فری میسنریز کہتے ہیں. فری میسنریز کی اگر آپ بیس میں جائیں گے، اس کی تاریخ ڈھونڈنے جائیں گے، تو حضرت موسیٰ کے دور میں جو سامری تھا، صرف اشارہ کر رہا ہوں اس لیے تاکہ نوجوانوں میں، خود بزرگوں سے تو صرف جسارت ہی کی جا سکتی ہے کیونکہ جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، وہ مجھ سے زیادہ علم بھی رکھتے ہوں گے یقیناً، صرف نوجوانوں کو تحریک دینے کے لیے کہ یہ دوبارہ ایک ہوتا ہے نا، مثلا یہ پبلسٹی کے ٹیکنیکس ہیں، اب آپ نے ٹی وی پہ بھی دیکھا ہوگا، وہ کہتے ہیں مطلب ہوتا ہے کچھ ایسی چیز چھوڑ جاؤ کہ جس سے لوگ اٹریکشن پیدا کر سکیں، تو ہم بھی اٹریکشن، ہمارے پاس بھی اٹریکشن کا سامان ہے، میں آپ کچھ چیزیں آپ کو چھوڑ کے جاؤں گا اس لیے تاکہ آپ دوبارہ مجھے بلانے پہ مجبور ہو جائیں، یہ ہمارا پبلیکیشن کا سسٹم ہے، ہماری پبلسٹی ہے. کیا کہ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ سامری جس نے گوشالہ بنایا تو کیسے بنایا، اس میں سے آواز کہاں سے آئی، وہ کیسا ہوا، وہ ایک قصہ ہے پورا. اور پھر یہ گوشالہ جس کی 10 دن کے اندر، صرف 10 ڈیز کے اندر اس نے لوگوں کو اس کی عبادت پہ مجبور کیا، جب حضرت موسیٰ آئے اور وہ بڑے غضبناک تھے، انہوں نے الواح کو توڑ دیا، اور اس کے بعد جناب ہارون سے انہوں نے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے بعد جب لوگوں نے توبہ کی حضرت موسیٰ کے آنے کے بعد، تو جو پرستش کرنے والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کیسے قبول کی، توبہ ایسے قبول کی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ ان سے کہو کہ یہ ایک اندھیرے کمرے میں بند ہو جائیں، ان کی آنکھوں کو باندھ دیا جائے، اندھیرے کمرے میں آنکھوں کو باندھنے کے بعد ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں دے دی جائیں، اور ان سے کہا جائے کہ یہ اندھا دھند تلوار چلائیں. اب ایک کمرہ آپ سمجھ لیں، یہ ہال، اس کو بند کر دیا جائے چاروں طرف سے، اس کے اندر کاملا اندھیرا ہو اور اس پر بھی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہو اور ہاتھوں میں تلواریں لے کے ننگی تلواریں چل رہی ہوں، تو کیا حال ہوگا اسے آپ اور ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن فرمایا کہ بس یہ اندھا دھند تلواریں چلائیں گے تو جو زندہ بچ گئے وہ بچ گئے، جو مر گئے سو مر گئے، یہ توبہ ہوگی. آسان بات ہے، بہت سخت مرحلہ ہے، لیکن وہ جس نے ان کو اس سب کام پر لگایا، کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے موت کی سزا دی؟ کیا اسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسے پہاڑ پہ سے دھکا دے دو، کہا اس کو جلا دو، کیا کہو؟ اب آپ جب قرآن پڑھیں گے تو سامری کی سزا کا نام تھا لامساس. اب لامساس کے اوپر بحث ہے، لامساس کا مطلب یا تو انٹچیبل ہے یعنی اسے کوئی نہیں چھو سکتا، یا دوسرا معنی یہ کہ وہ کسی کو نہیں چھو سکتا. دونوں معنی کو بھی لیں تو بہرحال بات تقریباً سمجھ میں آتی ہے، انٹچیبل سزا. اب یہ کیا سزا ہے؟ جس نے بت پرستی شروع کرائی تھی اس کو تو اللہ تعالیٰ نے مارا نہیں، اور جنہوں نے بت پرستی کی ان سب کو مار دیا اور اتنی سخت سزا دی گئی، تو اس کے پیچھے راز کیا ہے اور پھر سلسلہ کیا ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا. عزیزان محترم، یہ سارا سلسلہ وہاں سے پھر چلا، چلنے کے بعد یہ فری میسنریز آج کے دور میں بنے، اور یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں ایک اپنے اندر بحث ہے. ان کے افراد ہیں، ٹی وی میڈیا کے اندر موجود ہیں، سیاستوں کے اندر موجود ہیں، اور آپ کے کیا نام ہے تعلیمی اداروں کے اندر موجود ہیں، آپ کے کلچرل اداروں کے اندر موجود ہیں، اور یہ پورے کے پورا بحث ہے کہاں سے کون کون افراد تھے جنہوں نے مختلف طریقوں سے انسان کی ذہنیت پہ کام کیا. وہ کون کون سے یہودی ہیں جنہوں نے مختلف علوم کو پکڑنے کے بعد ان کے اوپر کام کیا، جس کے نتیجے میں آج علوم انسانی جس شکل میں سامنے آئے ہیں، یہ علوم انسانی وہ ہیں کہ جن کی بنا دین دشمنی پر ہے. اب وہ چاہے اکنامکس ہو، چاہے وہ سوشیولوجی ہو، چاہے وہ سائیکالوجی ہو، چاہے وہ پولیٹیکل سائنس ہو، چاہے وہ تاریخ ہو، کوئی بھی علم ہو. اور اگر آپ، میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو، میرا تو جو سبجیکٹ ہے وہ اقتصاد ہے، میں اقتصاد میں آپ کو نام گنوا سکتا ہوں کون کون سے یہودی کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ سوشیولوجی کی بیس میں جائیں گے تو آپ کو یہودی ملیں گے، آپ سائیکالوجی کی بیس میں جائیں گے آپ کو یہودی ملیں گے، آپ ہسٹری کی بیس میں جائیں گے آپ کو یہودی ملیں گے. ہر موجودہ علم کی جو بیس ملے گی آپ کو یہودیوں کے ہاتھ میں ملے گی. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے علوم، اسی لیے رہبر معظم جو آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے اس وقت علوم انسانی پہ کام کرنے کی، اور ایسے علوم انسانی کہ جن کا رشتہ اسلام سے ہو، دین سے، ان پہ کام کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے دور کا ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ علوم انسانی پر صحیح معنی میں کام ہو، اور ایسا کام کہ جس کا رشتہ قرآن، حدیث اور اسلام سے ہو، ایسے علوم پر کام کی ضرورت ہے. अब जो टेक्नोलॉजी का, देखिए मैं टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूं, ना मैं टेक्नोलॉजी से आपको दूर करना चाहता हूं, लेकिन मैं जो चीज़ आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि आज के दौर में हम जिस तरीके, पहले तो आज का दौर समझना है, आज का दौर क्या, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के हिसाब से आज हम मीडिया के दौर में रह रहे हैं। आज के दौर को एक तरफ से शैतानी कुव्वत अपने पूरे जोर पर है, तो जहां ये दो चीजें, यानी उन्होंने अपने आप जोर पर आया और उन्होंने ही मीडिया पे काबू पाया हुआ है, तो दूसरी तरफ से हम उस दौर में रह रहे हैं कि जिस दौर को असर जहूर कहा जा सकता है। दुनिया में कभी मौका मिला इंशाल्लाह सियासी एतबार से मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं कि जिनका रिवायात में जिक्र आया है, और इस जैसी तब्दीलियां 1400 साल में इससे पहले कभी नहीं आई, और अगर ये तब्दीलियां वो तब्दीलियां ना हों तो किस तरीके से जहूर का वक्त, सिर्फ हम अगर सियासी तब्दीलियों के अतबार से बात करें तो जहूर का वक्त कम से कम 100 से 150 साल आगे जा सकता है, और जिस दौर में हम और आप जिंदा रह रहे हैं उसमें जिस तरीके से बुराई फैल रही है, जिस तरीके से जुल्म फैल रहा है, ये दुनिया 100 या 150 साल की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। तो वो सियासी तब्दीलियां क्या हैं, वो क्या सब कुछ है, वो कभी मौका मिला इंशाल्लाह उस पर भी अर्ज करूंगा कि किस तरीके से हम बिल्कुल, अगर आप देखेंगे रिवायात ऐसा लगता है जैसे कि इस दौर को देखकर बयान की गई हैं, वो तब्दीलियां पेश आ रही हैं, तो हम असर जहूर में भी हैं। अच्छा, मैं एक चीज का कायल हूं, आप हो या ना हो, मैं ये कहता हूं कि जिस तरह से बातिल की एजेंसियां हैं वो काम करती हैं, इसी तरह से इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की एजेंसियां भी हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अभी जो मुश्किल है हमें जो पेश आ रही है वो ये कि इमाम ज़माना की एजेंसियाँ इसलिए सुस्त हैं कि हमारा नौजवान तरबियत याफ्ता नहीं है। मैंने क्या कहा था कि हर नबी ने अपनी तालीमात का मरकज़ किसको बनाया है, नौजवानों को बनाया है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम अपने ज़माने के नौजवानों से गाफिल या पुरउम्मीद न हों। तो अगर इस वक्त इमाम ज़माना को किसी की ज़रूरत है सही माना में, तो वो आप नौजवान ही हैं और आप ही को ज़रूरत है, वो किस तरह से होगा इंशाल्लाह उसको मैं अर्ज़ करके गुफ्तगू को तमाम करता हूँ। बस ज़माना आपको समझ में आ गया। अब मीडिया, सिर्फ एक दो मिसालें दूंगा मैं, मिसालें देकर आपको ये समझाऊंगा कि किस तरीके से मीडिया हमारे एतकादात को ख़राब कर रहा है, हमारे कल्चर को। कल्चर की ख़राबी की तो एक छोटी सी मिसाल ये है कि अगर आप घर के बच्चों को देखेंगे तो वो आपको अपने खेल और कूद के दरमियान में हिंदी लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए नज़र आएंगे दर मुकाबले उर्दू या हत्ता इंग्लिश। इंग्लिश में हम इतना जोर देते हैं, बच्चा खेलते हुए इंग्लिश नहीं बोलता। हमारे घरों में उर्दू बोली जाती है, लेकिन बच्चा जब खेल रहा होता है तो आप उससे वो मुख्तलिफ किस्म के हिंदी अल्फाज सुनेंगे कि जो आपने भी शायद अपनी उम्र में कभी ना सुने हो, और आपको भी उसका मतलब ना आता हो कि यह, बल्कि शायद वो जो हिंदुस्तान में रहकर आए हों उनको भी ना पता हो कि ये हिंदी में इसका ये मतलब होता है, लेकिन आप बच्चे से पूछेंगे तो वो खट करके आपको बता देगा। तो ये क्या है, खामोशी से आपके और हमारे दरमियान में एक कल्चर को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, एक सिलसिले को फैलाया जा रहा है। इसीलिए आज इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अब वो कॉल इमाम का समझ में आता है, जहां पर इमाम ने कहा कि एक ज़माना वो आएगा कि इंसान का दीन घर से ज्यादा, घर से बाहर निकलने के बाद जितना खतरे में होगा घर के अंदर उससे ज्यादा खतरे में होगा। इसलिए कि आज वो दौर आ गया है कि अगर आप बाहर निकलते हैं घर से तो जो मसाइल हैं वो हैं, बेपर्दगी है, बेहयाई है, मुख्तलिफ मसाइल हैं, लेकिन घर के अंदर जो मुश्किल है वो उससे ज़्यादा ख़तरनाक है जो घर के बाहर है। वो मुश्किल इंटरनेट के नाम से मौजूद है, वो मुश्किल टीवी के नाम से मौजूद है, वो खराबियाँ जो आपने बाहर नहीं देखी होती हैं आप अपने घर के अंदर देख रहे होते हैं। नाच गाना आपको घर के अंदर मिलेगा, फहाशी आपको घर के अंदर मिलेगी, झूठ मकारी की तालीम आपको घर के अंदर मिलेगी, माशरे की खराबी की सारी टेक्निक्स आपको घर के अंदर मिल जाएंगी। जुर्म कैसे करना है, जुर्म छुपाना कैसे है, मुख्तलिफ ड्रामे सीरियल कहानियों के नाम पे हर चीज़ की तरबियत आपको घर के, यानी आप घर के बाहर उतना ट्रेन नहीं हो सकते आज जितना घर के अंदर ट्रेन हो जाएंगे। ये वो दौर है जिसके अंदर हम रह रहे हैं। अब ये क्या, ये एक मिसाल हो गई। दूसरी मिसाल, मैं एक जगह गुफ्तगु हो रही थी बच्चों से, नौजवानों से, तो मैंने नौजवानों से ये सवाल किया, मैंने कहा आपकी नज़र में इरफान, मकामात आलिया का क्या मतलब है, मसलन आप नमाज पढ़ते हुए आप पर जब रूहानी कैफियत आएगी, या नमाज पढ़ते हुए फ़र्ज़ कीजिए कि आपने सैर अल्लाह की तरफ कदम आपका बढ़ा, तो आपकी क्या कैफियत होनी चाहिए। तो अक्सर बच्चों का जो जवाब था वो तकरीबन इस तरह का था कि तकरीबन यानी कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, मसलन नमाज पढ़ते हुए आदमी एक मरतबा उसके ऊपर हालत ایسی ہو جائے گی کہ سمجھ لو چاروں طرف کا وقت رک گیا اور ایک لائٹ سی اس کے اوپر آئی اور وہ ایک نئے سے جو ہے جسے کہتے ہیں دور کے اندر داخل ہو گیا اور لائٹ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے وغیرہ وغیرہ اور وہ سفر کر رہا ہے اس کے چاروں طرف کا وقت رکا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی. تو جب میں نے کہا ایسی بات کی وہ کہنا ہاں ایسے ہی ہے. آپ میں سے بھی شاید بعض یہ سمجھ رہے ہوں کہ ایسے ہی ہوتا ہوگا. ایسے ہی ہوتا ہے. حالت روحانی کا مطلب یہی ہے کہ چاروں طرف کا وقت رک جائے, ایک لائٹ سی آ جائے, نور آ جائے اور آپ کے اوپر ایک بند دروازے کھل جائیں گیٹ کے اور آپ ایک نئی دنیا میں داخل ہو جائے. عرفان اسی کو کہتے ہیں, سیر اللہ اسی کسی کسی کیفیت کا نام ہے ایسی کیفیت. پھر میں نے ان کو بتایا کہ یہ فلم دیکھو تو تمہیں اس میں یہی کیفیت ویژولائز ہوئی بھی نظر آ جائے گی. سیر اللہ عرفان کسی ایسی چیز کا نام نہیں ہے. کوئی لائٹ نہیں نکلتی, کوئی وقت نہیں رکتا, کوئی سلو موشن ایکشن نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. سیر اللہ قلوب کے منقلب ہونے کا نام ہے. سیر عرفان اللہ کی طرف جو دروازے کھلتے ہیں رحمت کے, وہ نسیمات رحمت کیا ہیں؟ وہ کیفیت ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا آپ عزاداری میں بیٹھے ہیں یا آپ کسی ذکر میں مشغول ہیں. ایک مرتبہ مثلا امام حسین کا نام آیا اور نام سنتے ہی آپ کی آنکھوں سے اشک بہنا شروع ہو گئے. نماز پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھتے پڑھتے ایک وقت ایسا آیا کہ سجدے میں ہی یہی الف کہتے کہتے آپ کا دل چاہا کہ بس اب میں اس حالت میں ہی پڑھا رہوں اور یہ الف کہتا ہی رہوں اور میری آنکھوں سے یہ آنسو جو بہ رہے ہیں یہ بہتے ہی رہے, میں پڑھا رہوں اسی حالت میں. اس چیز کا نام سیر اللہ ہے. اس کیفیت کا باقی رہنا, اس کیفیت کا دوام پھر آپ کے لیے کس چیز کی طرف آپ کو لے کے جا سکتا ہے وہ مجھ جیسا جاہل نہ آپ کو بتا سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے. لیکن ابتدائی سیر, ابتدائی جو رحمت ہے, ابتدائی عرفان کسی لائٹ کے آنے کا نام نہیں ہے, کہیں سے ٹائم رکنے کا نام, کسی ایسی چیز کا نام نہیں ہے. کہاں سے آ رہا ہے؟ فلم سے آ رہا ہے. اب اسی طرح سے آپ چلے جائیں روح کے کانسیپٹ پہ, جو کانسیپٹ آپ نے اس وقت روح کا بنایا ہوا ہے اگر آپ غور کریں گے وہ کسی نہ کسی فلم, کسی نہ کسی ڈرامے سے آپ کو مل جائے گا. تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی میڈیا کسی نہ کسی طرح سے خدا کے تصور کو, انبیاء کے تصور کو, قیامت کے تصور, اب قیامت کا تصور آپ سے پوچھا کیا چاہتا یہ ہے میڈیا کہ اس سے پہلے کہ آپ کا بچہ کسی چیز پر ایمان لے کر آئے اس سے پہلے اس کے ایمان کو انحراف کا شکار کر دیا جائے. اب آپ اپنے بچے کو فرشتہ سمجھا رہے ہوں گے تو جو فرشتہ آپ تقریباً سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوں گے وہ فرشتہ سمجھ میں آنے کی بجائے اس کے ذہن میں کسی نہ کسی فلم کا فرشتہ ڈھونڈ رہا ہوگا. آپ اس کو قیامت سمجھا رہے ہوں گے وہ فلم 2012 میں گھوم رہا ہوگا. آپ اس کو جو ہے وہ مثلا قیامت اور فلاں سمجھا رہے ہوں گے وہ اینڈ آف ڈیز میں گھوم رہا ہوگا. کہیں کسی نہ کسی فلم میں, کسی نہ کسی اس چیز میں خامخواہ آپ کا خامخواہ. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سے پہلے وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں ویژولائز طریقے سے, جو کہ کسی بھی چیز کے ٹرانسفر کرنے کا سب سے زیادہ مؤثر ترین طریقہ. اب کیا ہم اس میں پیچھے ہیں؟ نہیں. ایک تقاضا آج کے دور کا یہ ہے کہ نہیں, آپ بھی ویژولائز کر سکتے ہیں, آپ بھی سارے ڈسٹورٹڈ جتنے بھی یہ انحرافی عقائد ہیں اس کے اوپر کام کر کے اس کو صحیح راہ دے سکتے ہیں. ہمارے پاس بچے ہیں, ہمارے پاس نوجوان ہیں. میں نے پہلے بھی ابھی پرسوں پل کے پچھلے ہفتے کی بات ہے, یہاں برف خانے میں گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے عرض کیا کہ عصر حاضر کا ایک تقاضا یہ ہے کہ خدا کے لیے دین کو فری میں لینے کی کوشش ختم کر دیجیے. خدا کے لیے دین کے اوپر جو آپ کا بھی, ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دینی کتاب ہمیں مفت میں مل جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب میں خدا نہ خواستہ اس طرح مت, میں آپ سے پیسے مانگ رہا, میں آپ سے پیسے نہیں مانگ رہا, ٹھیک ہے, اس طرح مت جائیے گا. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کیا چاہتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز فری میں مل جائے. اگر آپ غور کریں گے تو آپ کی پہلی کوشش یہی ہوتی ہوگی کہ نوحے کی مثلا کیسٹ آئی ہے, یہ نوحہ فری میں مل جائے مجھے کسی طرح سے. نوجوان خاص طور پہ انٹرنیٹ پہ ڈھونڈتا جا کے کہ کہاں سے فری نوحہ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے, کہاں سے فری چیز آ رہی ہے. یاد رکھیے کہ فری گڈ اکنامکس میں فری گڈ نہیں پڑھی جاتی, مفت چیزیں کو اقتصاد میں نہیں پڑھا جاتا. کیوں؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ فری گڈ چاہے انسان اس سے استفادہ کرے بھی اس کی ارزش نہیں ہوتی, اس کی اہمیت نہیں ہوتی, اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی. تو جب آپ دین کو مفت میں لینے کی کوشش کریں گے تو ابتدا ہی میں آپ کے ساتھ یہ مشکل پیش آئے گی کہ اقتصادی بیہیویئر جو انسان کی زندگی کا ایک نیچرل بیہیویئر ہے آپ کا, آپ اپنی نیچر اپنی فطرت سے جنگ نہیں کر سکتے. جب آپ دین مفت میں لینے کی کوشش کریں گے تو آپ کی اپنی نیچر اس مفت دین کے خلاف کھڑی ہو جائے گی. اچھا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک صاحب شکایت یہ ہو رہی تھی کہ بچے ہم نے دین کی کتابیں چھاپی ہیں وہ ہماری کتابوں کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے ہیں, وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں. میں نے کہا آپ کتاب دکھائیے, انہوں نے کتاب دکھائی تو اس کے اوپر لفظوں سے بھری ہوئی کتاب شروع سے لے کے آخر تک 4 یا 5 صفحے انہوں نے بھر دیے تھے لفظوں سے. پورا قصہ بہت اچھا بیان کیا ہوگا لیکن اس میں کوئی تصویر نہیں تھی, اس میں کوئی رنگ نہیں تھا, उसकी जो यानी हालत थी वो ऐसी थी कि आप बुक स्टॉल से लेकर घर तक लेते हुए आए तो फट जाए। जब आप अपने बच्चे को दीन इस शक्ल में देंगे तो दीन की तरफ से जो उसका रिप्लाई है वो बिल्कुल ऐसे ही होगा। उसके मुकाबले में मैंने कहा आप जाकर देखिए जरा दूसरी जगहों पर, यही क्या नाम है मसलन स्नो वाइट की कहानी आपको जो है वो बेहतरीन जिल्द में मिलेगी, बेहतरीन कलरिंग हुई भी होगी, कम तरीन अल्फाज में ज्यादा तरीन बात करने की कोशिश की गई होगी, ज्यादातर चीजों को तस्वीरों से समझाने की कोशिश की गई होगी, ऐसे कलर्स होंगे कि जो बच्चा दूर से देख के क्या, चाहे उसने भी किताब पढ़ी नहीं है, चाहे इसीलिए देखिए अब क्या हो रहा है कि वो हमने मुख्तार बनाया, हमें तारीख ने मुख्तार दिया, मुख्तार हीरो हैं लेकिन असल हीरोज हमारे कौन है, आइम्मा। मुख्तार अपनी तमाम तर शुजात के बावजूद हजरत अब्बास की जिंदगी का एक मिनट भी नहीं है, ये मैं सिर्फ लफाजी नहीं कर रहा हूं, हजरत अब्बास की शुजात, हजरत अब्बास क्या शख्सियत थे इसको तारीख ने जिस तरीके से लिखा है इंसान सिवाय हैरत के। अफसानवी किरदार, गोया ऐसा लगता है अफसानवी किरदार। देखिए आप अफसाने, मैं कभी मौका मिला तो इस पर भी आपसे गुफ्तगू करूंगा कि अफसाने की क्या हैसियत है और अफसाना और कहानी और दास्तान और किस्सा इसके मुकाबले में दीन में आपके पास क्या चीज़ है, रियलिटी, असल हकीकत। देखिए इंसान ने, काश वक्त होता मैं अर्ज करता कि जो अफसानवी किरदार बनाए हैं, अब इंसान ने अफसानवी तौर पर जब सोचा तो कहाँ कहाँ उसने गलतियाँ की हैं और कहाँ कहाँ उसने ऊटपटांग बातें की हैं, लेकिन उन अफसानवी किरदारों के मुकाबले पर आपकी दीन के अंदर आपको वो किरदार मिलेंगे कि जिसको इंसान की जहन सोच भी नहीं सकता। देखिए आप ताकतवर से ताकतवर हीरो ढूंढ लेंगे लेकिन दो उंगलियों पर किला खैबर का दरवाज़ा उठाने वाला आपको नहीं मिलेगा। ये मैं ठीक है, मैं सिर्फ ये अफसाने भी उसमें मौका मिला मैं बताऊंगा आपको कि कैसे अफसाना बनाया जा रहा। आप उसके मुकाबले पे इससे पहले कि आप अमीरुल मोमिनीन का तसव्वुर दें आपके पास हल्क का तसव्वुर आ जाएगा। एक ग्रीन किस्म का आदमी जो जिसके ऊपर केमिकल रिएक्शन हुए और उसके बाद वो गुस्से की हालत में, ये तसव्वुर खासतौर पर अपने जहन में रखिएगा कि गुस्से की हालत में जब वो आ जाता है, गज़बनाक जब हो जाता है तो वो फूल के बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद वो पूरी दुनिया उसके लिए जो है वो बिल्कुल चूंटियों की तरह से उठा उठा कर फेंकता है, तसव्वुर मौजूद है। अब जब आप बच्चे को किला खैबर की दास्तान सुना रहे होंगे तो ऐन उस दास्तान के पीछे उस बच्चे के माइंड में जो चीज़ फिर रही होगी वो हल्का तसव्वुर होगा। आप हजरत अब्बास की शुजात बयान कर रहे होंगे उसके जहन में बैटमैन घूम रहा होगा, आप उसको जो है वो कोई और हीरो बता रहे होंगे उसके जहन में स्पाइडरमैन घूम रहा होगा, आप उसको कोई और यानी शब मेराज और पता नहीं क्या क्या सिखा रहे होंगे उसके जहन में सुपरमैन घूम रहा होगा। तसव्वुर कर रहे हैं आप, तो आपको मीडिया कहां लेके जाना चाह रहा है मीडिया। अब हमारा असर हाजिर क्या चाह रहा है, इसका मतलब तकाजा क्या कर रहा है, तकाजा ये कर रहा है कि इससे पहले कि ये सब कुछ हो, आप हमारे पास लोग मौजूद हैं मगर हमारे लोगों की मुश्किल क्या है, हमारे पास बेहतरीन एनिमेशन डिजाइन बच्चे मौजूद हैं। ये सेफगार्ड आपके बच्चों ने सबने देखा होगा, उसकी जो एनिमेशन फिल्म है उसके बनाने वाले अक्सर शिया लड़के हैं। जब वो सेफगार्ड बना सकते हैं तो वो और भी बहुत कुछ बना सकते हैं, दीन के लिए खिदमत करने के लिए तैयार हैं, जहां पर आकर ये बच्चे मार खाते हैं वहां पर क्या है, फाइनेंस नहीं। किताबें लिखने वाले, किताबें छापने वाले, डिजाइनिंग करने वाले हमारे पास बेहतरीन लड़के मौजूद हैं, जहां पर आकर ये मार खाते हैं क्या है, फाइनेंस करने वाला कोई। हमारी मुश्किल क्या, देखिए अब हम ये समझते हैं, ये हमारा फिक्री असर हाजिर के एतबार से हमारी जहनीयतों को अब तब्दील होने की जरूरत है। देखिए एक दौर वो था कि जब कम्युनिकेशन नहीं थी, अब जब कम्युनिकेशन नहीं थी तो ये नजर व नियाज का सिलसिला था, मैं नहीं खुदा ना खास्ता इसके खिलाफ नहीं जा रहा खुद में, फिर क्योंकि एक मुश्किल हमारी सबसे बड़ी ये होती है कि हम समझा कुछ रहे होते हैं समझा कुछ जाता है। आइम्मा ने और हमारे बुजुर्गान ने इस कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और इसलिए कि लोग आपके नज़दीक आएँ नजर व नियाज के एक सिलसिले को जारी किया और चाहा कि वो जारी रहे, लेकिन उन्होंने आपसे कभी इसकी इतनी कसरत नहीं मांगी। आज आप 8 मुहर्रम को अगर जाकर देखेंगे तो इमाम हजरत अब्बास के नाम पर पकने वाली जो नियाज है उसमें से कितनी ज़ाया होती है, अगर आप सिर्फ उसको, मैं उसको नहीं कह रहा, जो दी जाती है उसकी बरकतें उसकी सब कुछ अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी प्लानिंग करेंगे تو حضرت ہی حضرت عباس کے اوپر کے نام پر ایک کام ہے ہنیاز کھلانا، لیکن ایک کام یہ ہے کہ آپ حضرت عباس کے اوپر ایک بہترین کوئی ایسی ڈاکومنٹری فلم یا ایک ایسی کوئی کارٹونک فلم یا کوئی ایک ایسی ویژولائزیشن فلم، ان اینیمیٹڈ فلم بنائیں کہ جس سے آپ کا بچہ حضرت عباس سے متعارف ہو سکے. ان دونوں چیزوں کے ثواب کا آپ فرق محسوس کر سکتے ہیں؟ نظر کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، حضرت عباس کا تعارف کرانا اپنی جگہ پر. میں نہیں اندازہ لگا سکتا کہ اس نظر میں اتنا ثواب موجود ہوگا یا اس تعارف حضرت عباس میں اتنا ثواب موجود ہوگا. ہم میں آپ کو یہ نہیں کہتا، خدا نہ خواستہ، میں نہ تابوت کا مخالف ہوں نہ عالم کا. یہ سب ہمارے کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ نے نسبت دے دی عالم کو حضرت عباس سے، یہ نسبت اسے احترام دے دیتی ہے. لیکن اس نسبت کے اوپر آ کر افراد خدا آپ کے دین کو نقصان پہنچا دے گا. میں نے خود تجربہ کر کے دیکھا، یہ میری زندگی کا تجربہ ہے. لاہور میں 10 محرم کو عصر عاشور ایک علم اور ایک زلزلہ برآمد ہوتا ہے، بھاٹی گیٹ سے آتا ہے داتا دربار تک. اتنی پبلک ہوتی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اس پبلک میں اس زلزلہ اور اس علم کی زیارت کرنا تقریباً محال ہے. تو اس میں لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے، ایک پورا سلسلہ پڑے گا. لیکن جب آپ اس کیفیت کو دیکھیں گے تو آپ کے خود دلوں کے اندر وہ احترام، وہ جذبہ، وہ سارا کچھ پیدا ہو جائے گا. لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد شادرا میں ایک جلوس ہوتا ہے جس کے اندر تقریباً 40-50 زلجنا ہوتے ہیں، 40-50 سے زیادہ علم ہوتے ہیں، لوگ بھی ہوتے ہیں، شاید اس سے زیادہ لوگ آتے ہوں، لیکن آپ کو اس احترام اور اس ولولے کی کوئی وہ کیفیت محسوس نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے افراد نے اس جذبے کی کیفیت. آپ کتنے زلجنوں کو چومیں گے؟ اگر 200 علم کھڑے، کتنے علموں کو چومیں گے آپ؟ خود آپ کا افراد آپ کے اندر سے اس کی عظمت، اس کی محبت اور اس کی کیفیت کو ختم کر دیتا ہے. تو ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم افراد و تفرید کی جو کیفیات ہیں، تفرید کا مطلب کیا ہے؟ خدا نہ خواستہ بے ادبی کرنا، وہ اپنی جگہ گناہ ہے. لیکن اپنا وہ اقدام کہ آپ افراد کر کے اس کی عظمت کو ختم کر دیں، وہ اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے. خوب، دوسری طرف آپ کا دین اور موجودہ دور تقاضا کیا کر رہا ہے؟ تقاضا یہ کر رہا ہے، آج ہمارے دیکھیے ایران میں کام ہوا ہے اور ہے، اس کے نتیجے دے رہے ہیں. فارسی زبان میں، میں بچوں کو بتا رہا ہوں، اینڈرائڈ جن کے پاس ہے جو استعمال کرتے ہیں، bazaar.ir ایک سافٹ ویئر، آپ جائیں بازار، آپ ڈاؤن، جیسے گوگل پلے اسٹور ہے اسی طرح سے بازار ہے. بازار میں آپ جا کر دیکھیں گے تو ہر جدید سافٹ ویئر کے علاوہ مذہبی سافٹ ویئر اتنی کثرت کے ساتھ آپ کو ملیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. آج اب آپ دیکھیے، اب آپ کس مقام پہ، ایسا نہیں ہے کہ امام زمانہ کی ایجنسیاں کام نہیں کر رہی، امام زمانہ کی ایجنسیاں بھی کام کر رہی ہیں. ہمیں اپنے اپنے سفیر کے اندر کام کی ضرورت ہے. ہمارے نوجوان کام کر سکتے ہیں، ہماری مشکل کیا ہے؟ وہاں پر حکومتی اعتبار سے فنڈنگ ہو رہی ہے، کام نظر آ رہا ہے. ہماری حکومت فنڈنگ نہیں کرے گی، اس کو آپ طے کر لیں، تو پھر ہم نہیں کرنا ہے. ہماری فنڈنگ کیسی ہونی چاہیے، اس کا انتظام. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اسی سارے میڈیا کے ذریعے سے ہم اسی دور کے استکبار کو شکست دے سکتے ہیں. ہم اگر اپنے نوجوانوں پر کام کریں، ان کی تعلیمی، اب وہ وقت میرے ہاتھ سے نکل گیا کہ میں عرض کر سکتا کہ ایک تعلیمی میدان ہے، ایک دینی اعتقاداتی میدان ہے، ایک اجتماعی میدان ہے، اور ایک ان کا اقتصادی میدان ہے، پھر اس کے بعد سیاسی میدان ہے. ان کے اندر تربیتوں کی ضرورت ہے. کبھی موقع ملا انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ کیسے دینی سفیر کے اندر ہمیں تربیت کی ضرورت ہے، کیسے ہمیں اجتماعی سفیر میں تربیت کی ضرورت ہے، کہاں کہاں مخالف ہمارے کام کر رہے ہیں اور اس کے مقابلے پہ ہم نے کیسے کام کرنا ہے. لیکن ہم اپنی ہی کوششوں سے اپنے جوان کے اوپر کام کرتے ہوئے ان کو فتنے سے بھی بچا سکتے ہیں اور ان کی قوت کو استعمال کر کے موجودہ دور کے استکبار کو بھی شکست دے سکتے ہیں. میں اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا. ہم دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں کہ ہمارے اس قلیل و مختصر سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بانیان نے اور حاضرین نے جو زحمتیں اٹھائی ہیں، پروردگار ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ان کی جتنی جائے شرع حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بارہ الہٰ، اسی فرش، اسی مقام، اسی سلسلے سے ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بارہ الہٰ، موجودہ دور میں شیعان حیدر کرار و مومنین کرام جہاں جہاں ہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ. آج کے دور کے فتنے اور شر سے ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. بارہ الہٰ، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. علماء، مراجع اعظام، مقام معظم رہبری، انقلاب اسلامی ایران، حزب اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما. بارہ الہٰ، خصوصاً بحرین، یمن، عراق، شام میں جو مومنین اس وقت باطل سے برسر پیکار ہیں، ان کو نصرت و کامیابی عطا فرما. اس کے علاوہ مسلمانان جہاں جہاں باطل سے برسر پیکار ہیں، مصر میں، فلسطین میں، میانمار میں اور دیگر جگہوں پر، ان کو کامیابی و نصرت عنایت فرما. بار الہ ہمیں تمام مومنین کے درمیان میں اتحاد، اتفاق اور اعتماد کی نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرما. بار الہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار و امان میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیھا طویلا.
المہدی ایجوکیشنل سوسائٹی پیش کرتا ہے بچوں اور بڑوں کے لیے دلچسپ موضوعات پر مبنی مختلف علماء کرام کے ایک نئے تربیتی انداز کے ساتھ زبردست ڈیزائن اور تفریحی مقامات پر آؤٹ ڈور لیکچرز، جس میں میڈیا کی بڑھتی ہوئی خرافات اور دور حاضر کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کی تربیت، گفتگو میں اخلاقی معیارات، گھریلو زندگی میں پیش آنے والے مسائل اور ان کا حل، ملت تشیع کو اندرونی اور خارجی خطرات اور ان سے آگاہی، اور اس طرح کے مختلف موضوعات کو جدید طرز اور خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ہفتے وار تربیتی و فکری درس فوراً بعد نماز مغربین قبل زیارت امامیہ امام بارگاہ جعفر تیار میں پابندی کے ساتھ منعقد کیے جاتے ہیں، تاکہ نئی نسل کی نہ صرف علمی بلکہ فکری سطح کو بھی بلند کیا جا سکے. آج ہی ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کریں www.almehdies.com.